اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے ساتویں حصے توابع یعنی احوال کے بیان کے دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے احوال محتملۃ الضرر، یعنی وہ احوال جن میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ مقصد یہ کہ ذیل میں ذکر کیے جانے والے حالات وہ ہیں کہ اگرچہ ان سے نفع پہنچنے کی بھی توقع ہے، تاہم احتمال اس کا بھی ہے کہ وہ کسی وقت ضرر کا باعث ہو جائیں۔ فصل اول، استغراق۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کی صاحبزادی کی طرف اشارہ کر کے جو آپ کے ساتھ جا رہی تھیں آپ کی ہے؟ تو آپ بہت غور سے اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہاں، گھر والے کہتے تو تھے کہ یہ میری لڑکی ہے، یعنی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری لڑکی ہے، گھر والوں کے قول سے استدلال کیا۔ کیفیت استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متوسطین کو حاصل ہوتی ہے کوئی بڑا کمال نہیں ہے، جیسا کہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر استغراق بڑا مرتبہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد صادر نہ ہوتا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کو طول دوں، مگر نماز میں کسی بچے کی آواز سن کر تخفیف کر دیتا ہوں کہ ماں پریشان نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو استغراق نہ ہو ہوتا تھا، البتہ محمود ضرور ہے، بشرط یہ کہ اس استغراق سے کوئی شرعی عیب پیدا نہ ہو۔ دوسری فصل، تصرف و تاثیر یعنی توجہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے، فلما راى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی ضرب فی صدری نقدت ارقا وكانما انظر الى اللہ خوفا۔ الحدیث رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر غالب ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف سے میری یہ حالت ہوئی کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ مارنا جس سے یہ حالت پیدا ہوئی تصرف ہے۔ بعض لوگ فطرتاً صالح المتصرف ہوتے ہیں، صالح التصرف ہوتے ہیں، گو صاحب نسبت نہ ہو۔ اس کا طریق صرف ہمت کا صرف کرنا ہے، اور دوسرے کی بھی ہمت اگر قوی ہو تو اس سے روک سکتا ہے۔ طریق تصرف کی تحصیل صرف مشاتی پر ہے، صرف شاتی پر ہے۔ ضیاء القلوب میں ہے، اما این تصرفات عجیبیہ و غریبیہ بدون حصول نسبت فنا و بقا دست نمی و حد و این معاملات از متوسطان سلوک اکثر واقع شوند۔ اس ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ یہ تصرفات عجیبیہ و غریبیہ بغیر حصول نسبت فنا و بقا حاصل نہیں ہوتے۔ بری معنی مشاتی یا قوت فطریہ کے ساتھ نافع فی الدین ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ سالک کا اصل موضوع یہی نفع فی الدین ہے۔ مراد بعض تصرفات عجیبیہ و غریبیہ سے وہی تصرفات ہیں جو سلوک کے متعلق ہیں۔ تصرف و تاثیر دو طرح ہے، تاثیر کرنا باطن مرید میں جس سے اس کو حق تعالی کی طرف کشش پیدا ہو، اور تاثیر دوسری اشیاء عالم میں خواہ ہمت سے یا دعا سے۔ توجہ یعنی تصرف کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو غیر اختیاری ہے، وہ یہ کہ دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق و شوق، محبت حق، خوف وغیرہ پیدا ہو جائے، اس کے واسطے دعا کر دے، اس کا تو کچھ مزائقہ نہیں۔ دوسرا درجہ توجہ کا متعارف مصطلح ہے، وہ یہ کہ شیخ اپنے قلب کو سب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے، اس میں تصور بقصد تصرف ہوتا ہے، یہ گو جائز ہے مگر ذوقن پسند نہیں۔ اس میں فائل قوت برقیہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ودیعت رکھی گئی ہے، جیسا کہ زمین میں بھی یہ قوت بہت ہے، نظر لگنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مسمرزم اور توجہ متعارف کا منشا و ماخذ ایک ہے، ایک بری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ، صرف اتنا ہی فرق ہے، اور یہ مشق پر موقوف ہے، اس لیے مشق کی جاتی ہے کہ دوسروں پر نسبت کا القاء کریں گے۔ بعض مشائخ کے ہاں اس سے بہت کام لیا جاتا ہے، مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا۔ طالب کیفیت کو نفع سمجھ کر اس کو کافی جانتا ہے، اس لیے کام چھوڑ دیتا ہے، اس میں چند خلجان ہیں، اول تو سنت میں منقول نہیں، دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی ہے، خود دوسرے پر اثر پڑے اس کا مذائقہ نہیں، باقی خود توجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں خدا کی طرف سے توجہ مطلق نہیں رہتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یوں تو معمولی بات چیت میں بھی توجہ اللہ نہیں ہوتی، تو جواب یہ ہے کہ یہ اس سے اشد ہے، کیونکہ اس میں قلب کو قصداً خالی کیا جاتا ہے، وہ خدا کی طرف سے توجہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے، حلقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے۔ بعض مسنون طریقہ اصلاح کا وعظ، نصیحت اور دعا ہے، اور توجہ تام حق تعالی کا حق ہے، البتہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ ایک یہ کہ عرض کے غرض اور طریق مباح ہو، دوسرے یہ کہ ظاہراً یا باطناً اس میں عجب نہ ہو، اور اس کی اچھی تدبیر یہ ہے کہ اس کو مقرون بد دعا کر دیا جائے، جیسے حدیث میں دعا بھی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس میں زیادہ اشغال نہ کرے، کہ فاعل و منفعل دونوں کے لیے کثرت میں فتنہ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بکثرت منقول نہیں، جیسا کہ آج کل بعض نے اختیار کیا ہے اور فتن اس کے مشاہد ہیں۔ ان میں اعظم یہ ہے کہ عموماً اس کو کمال سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ عمل محض ضرورت کے لیے ہے۔ وَالضَّرُورِ يَتَقَدَّمْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، یعنی ضروری چیز پر قدر ضرورت اکتفا کیا جاتا ہے۔ بعض اکابر نے تصریح کی ہے کہ جب مرید میں کوئی ذکر اثر نہ کرے تب پیر توجہ سے کام لے، وہی قدر بقدرت ضرورہ، اکتفا بقدر ضرورت ہے۔ بعض ناواقف غلطی سے یوں سمجھتے ہیں کہ فیض پہنچانا شیوخ کے قبضہ و اختیار میں ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں انک لا تہدی آخر تک مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی ترغیب دے رہے تھے اور وہ نہ مانتے تھے۔ اس حدیث سے اس غلطی کی پوری اصلاح ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ ہو تو اوروں میں تو اس کا کب احتمال ہے، اور جب نفع دینی ہو، جو اصل کام شیخ کا ہے، مستقلاً خارج از اختیار ہے، تو نفع دنیاوی تو بدرجہ اولا استقلالاً اختیار میں نہ ہوگا۔ بہت سے جہلا اس میں گرفتار ہیں کہ نعوذ باللہ اہل اللہ کو ساری خدائی کا مالک سمجھتے ہیں بدلالت النص، کہ اس لیے اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ تیسری فصل سقر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال جبرائیل یا محمد نورایتی وانا اخذ من وحال البحر وادس فیہ مخافہ ان تدرک الرحمہ، اخرجت الترمذی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھ کو اس وقت دیکھتے تو تعجب فرماتے کہ میں دریا کے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونستا تھا، اس اندیشے سے کہ اس کو رحمت الہیہ نہ پالے۔ باوجود یہ کہ مدار قبول ایمان کا بعد اجتماع شرائط کے قلب پر ہے، باوجود اس کے منہ میں کیچڑ دینا یہ بسبب غلبہ سکر کے تھا، اور سبب اس غلبہ کا غایت درجہ بغض فی اللہ تھا۔ وارد غیبی کے ظاہری اور باطنی احکام میں امتیاز کا اٹھ جانا سکر ہے، اور اس امتیاز کا اوت کر آنا سہو ہے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، منع نہیں فرمایا۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ترمذی اور نسائی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر بغض فی اللہ کا ورود ایسا قوی ہوا کہ ان کو اس طرف التفات نہ ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً و فعلاً کیا معاملہ کر رہا ہوں جو صورتاً ادب سے مستبعد ہے۔ سو ایسی حالت میں شارع علیہ السلام نے معذور رکھا، شارع علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور رکھا۔ پھر جب حالت سہو میں آئے تو حدیث میں آیا ہے کہ بعد میں مجھ کو اپنی جرأت پر تعجب ہوا اور میں نادم ہوا۔ غلبہ حال جس طرح ناقصین کو ہوتا ہے، اس طرح گاہے کاملین پر بھی ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ انبیاء کرام پر بھی ہوتا ہے۔ واقعہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا، اللہم ان تہلک ھذا العصاب لم تعبد بعد اليوم، یعنی اے اللہ اگر یہ مختصر جماعت ہلاک ہو گئی تو اس وقت میرے جو اس وقت میرے ساتھ ہے تو پھر آج کے بعد کوئی آپ کا نام نہ لے گا، کوئی آپ کی پرستش نہ کرے گا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ حال تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کوہ طور پر گئے تھے، وہاں ان پر صاعقہ نازل ہوئی جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس میں یہ جملہ بھی ہے، ان ہی الا فتنتک تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ترجمہ، یہ تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے بے راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ پر ڈال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اجل یعنی بچھڑے کا قصہ آپ ہی کا تو کرشمہ ہے، یہ بھی غلبہ حال ہی تھا، ورنہ بغیر غلبہ حال کے انبیاء کرام علیہم السلام ایسی بات نہیں فرما سکتے۔ اسی طرح بعض کاملین پر بھی غلبہ حال ہوتا ہے جس میں وہ معذور ہوتے ہیں، مگر ان کو غلبہ حال ایسا نہیں ہوتا کہ مسلوب الحواس ہو جائیں، بلکہ ان کے حواس غلبہ حال میں بھی درست رہتے ہیں اور ذرا سے محرک سے حالت سکر مبدل بسہو ہو جاتی ہے، مگر اس حالت سکر کے احوال و اعمال میں ان کی تقلید نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں غلبہ حال اور درجۂ معذوری میں کرتے ہیں اور معذوری کی حالت کا اتباع نہیں ہو سکتا۔ صاحب حال صادق پر جب تک عذر غالب نہیں ہوتا بہت ضبط سے کام لیتا ہے، جب ضبط کی طاقت نہیں رہتی اور اختیار سلب ہو جاتا ہے، اس وقت ایسی حرکات اور ایسے اقوال شطحیہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتسلیم سرور گریباں برند، چو طاقت نمانند گریباں درند۔ حالت سہو میں ضبط واجب ہے اور ایسی حالت میں اخفاء حال میں کوشش کرو، کیونکہ اہل زمانہ فتنہ انگیز ہیں اور ایسے امور میں فتنہ برپا کرتے ہیں، اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنا یا خود فتنے میں پڑنا درست نہیں، اور زمانہ سکر میں جو کچھ اظہار اسرار ہو گیا ہے اب اشک ندامت سے سکر کے اس درجے کو خرقہ وجود سے دھونا چاہیے۔ بعض اس سے عذر اور توبہ چاہیے، یعنی اس سے عذر اور توبہ چاہیے، کیونکہ سہو میں ورا و تقوی واجب ہے اور مافات کی تلافی لوازم تقوی سے ہے، اور رہا یہ کہ سکر میں گناہ ہوا ہی نہ تھا پھر توبہ کی کیا ضرورت۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو سکر بھی ناقص ہوتا ہے جس میں من کل الوجود معذور نہیں ہوتا، یعنی اختیار رہتا ہے مگر نا تمام، جس میں ضبط متعذر یعنی ناممکن نہیں بلکہ متأثر و مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت گناہ لکھا جانا بعید نہیں، اور اگر سکر تمام بھی ہو تب بھی فی نفسی ہی تو کلمات غیر مشروع کبھی ہیں، اس کا قبح یعنی برا ہونا مقتضی معذرت ہے، جیسا کہ بلا اختیار کسی بزرگ کو اپنی ٹھوکر لگ جائے تو اطلاع ہونے پر کس قدر شرماتا ہے اور معذرت کرتا ہے۔ تیسرے اس لیے کہ خلق زلالت سے محفوظ رہے، جیسے حضرت بایزید بستامی قدس اللہ سرہ جب سہو میں آتے اور سنتے کہ میں نے حالت سکر میں سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا کہ میری کہ کتنی بڑی میری شان ہے، تو فرماتے، لو قلت سبحانی ما اعظم شانی فانا مجوسی فقطع زناری واقول اشهد ان لا اله الا اللہ، یعنی اگر میں نے سبحانی کہا ہے تو میں مجوسی ہو گیا کہ میں زنار توڑتا ہوں اور اشهد واللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان حالات باطنی کا ضبط چاہیے کہ نا اہلوں سے یا متکلم کو ضرر ہوگا یا خود ان کو انکار کا ضرر ہوگا یا ان کے انکار سے خالی ذہن لوگوں کو مخالفت اہل حال کا ضرر ہوگا یا ان نا اہل نا فہموں میں بعض معتقد ظاہر پر محمول کر کے اپنا دین خراب کریں گے۔ تو ایسی حالت بے اختیاری یعنی سکر کی باتیں قابل تقلید نہیں، مگر ان پر انکار بھی نہ کرنا چاہیے۔ چوتھی فصل، قبض و بست۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن غدا من مرارا کی یتردی من رؤوس شواہ الجبال فکلم اوخی بزروها جبل لکی یلقی نفسه منہ تبدیل جبریل فقال یا محمد انکا رسول اللہ حقا فيسكن لذلك جاش وتقر نفسي۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت میں جبکہ وحی میں توقف ہوا، اس درجے مغموم ہوئے کہ غم کے سبب کئی بار اس ارادے سے تشریف لے گئے کہ پہاڑ کی بلندی پر سے گر کر جان دے دیں۔ سو جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے کو گرانے کی غرض سے چڑھتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغموم مت ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو سچ مچ اس سے آپ کے قلب کو سکون ہو جاتا اور جی ٹھہر جاتا۔ واردات کا انقطاع جو کسی مصلحت سے ہوتا ہے قبض ہے، حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ خوف و رجا جب بڑھ جاتا ہے قبض و بست ہوتا ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ خوف و رجا آئندہ کی حالت یاد کر کے ہوتا ہے اور محبوب کی تجلی جلالی یعنی آثار عظمت و استغنا کے فی الحال وارد ہونے سے قلب کا گرفتہ ہونا قبض کہلاتا ہے۔ اس حالت کو حدیث عبداللہ بن قاب واقعہ تخلف ان تبوک میں ذیق ارد و ذیق نفس سے تعبیر فرمایا ہے، اور قبض کے مقابل حالت بست ہے یعنی آثار لطف و فضل کے ورود سے قلب کو سرور و فرحت ہونا۔ کبھی سوئے اعمال کی وجہ سے سالک سے لذت فی الطاعات مفقود ہو جاتی ہے، اور گاہے بوجہ فطور و کسل و ملال کے طبعاً پیش آتی ہے، اور کبھی مصلحت امتحان کے کہ یہ حق کا طالب ہے یا لذت کا من جانب اللہ وارد کی جاتی ہے۔ قبض کا سبب صرف عدم رضائے حق نہیں، بلکہ بعض دفعہ حکمتوں کی وجہ سے قبض طاری کیا جاتا ہے۔ سالک کی اصلاح کے لیے یا سنبھالنے کے لیے بھی بست کو سلب کیا جاتا ہے تاکہ عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مرتبہ مقدر ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کہ جست اور اس کے اہل اور اس کے مال کو کسی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا تھا۔ حضرت حاجی صاحب یعنی شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مقی قدس سرہ العزیز، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، انہوں نے فرمایا کہ قبض حقیقتاً بصورت قہر لطف ہے۔ شعر ہے، چونکہ قبضے آئے دت اے راہ روح آن صلاح تست آیس دل مشو۔ ترجمہ، اے سالک جب تجھے قبض پیش آئے تو اس سے دل گرفتہ نہ ہو کہ وہ تیری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قبض منافع میں بس سے بھی زیادہ ہے، قبض منافع میں بس سے بھی زیادہ ہے، گو عین قبض کے وقت وہ منافع معلوم نہ ہو مگر بعد میں اکثر معلوم ہو جاتے ہیں، اور اگر معلوم بھی نہ ہو تب بھی حاصل تو ہوتے ہیں، اور حصول یہی مقصود ہے نہ کہ حصول کا علم۔ چنانچہ غایت انکسار اور ابدیت کے آثار مثلا مشاہدہ عجز و ضعف اور غلبہ انکسار اور افتقار و فنائے دعویٰ حلن کا ترتب ہوتا ہے، جیسا کہ اکابر کا الہام ہے، ان عند منکسرت القلوب، میں خدا تعالی شکستہ دلوں میں ملتا ہوں۔ شعر ہے، فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جس شکستہ میں تغیر و فضل شاہ۔ ترجمہ، عقل و سمجھ کو تیز کرنا حقیقت میں راہ نہیں، یعنی اس سے اسرار و مقاصد حاصل نہیں ہوتے، شکستہ دل کے سوا بادشاہ حقیقی کا فضل کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کا فضل متواضع لوگوں پر متوجہ ہوتا ہے۔ قبض سے عجب کا علاج ہوتا ہے، ابدیت کی حقیقت کا اس میں مشاہدہ ہوتا ہے، فنا اور تحید ستی رائی العین ہو جاتی ہے۔ اختیاری کام کی پابندی ایسے ہی وقت دیکھنے کے قابل اور محل امتحان ہے، اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا اعلیٰ درجے کے نمبر کا مستحق ہوگا۔ قبض فی نفسی ہی تو مضر نہیں، مگر جب اس کا سبب کوئی فعل قبیح ہو تو وہ قبض مضر ہے، اس لیے اصلاح یہی ہے کہ اس فعل کا تدارک کیا جائے۔ جو امر غیر اختیاری ہو محمود ہے، قبض خود حالت نافعہ ہے، اس کا علاج ضروری نہیں، اور جو علاج کے عنوان سے بزرگوں نے کچھ لکھا ہے اس سے یہ مقصود نہیں کہ اس کا ازالہ کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قبض کے وقت یہ عمل کیا جائے، گویا یہ اعمال آداب و حقوق ہیں قبض کے، پھر ان کے بعد خواہ قبض رہے یا جائے، دونوں حالتوں میں رضا و تفویض چاہیے۔ غسل تازہ کر کے، کپڑے بدل کر، عطر لگا کر، دو رکعت نفل پڑھ کر استغفار کرنا اور 1000 بار یا باسط پڑھنا قبض کے لیے نافع ہے۔ ذکر جس قدر ہو سکے کر لیں، اگرچہ کسی قدر تکلیف بھی کرنی پڑے، اور اگر اس میں دلچسپی بھی نہ ہو اور جس سے زیادہ کلفت ہو اس کو تخفیف کر دیں، اور استغفار کی کثرت رکھیں، اور جب تک یہ حالت رہے ایک بار یا دو بار ہفتے میں اپنے شیخ کو اطلاع دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ حالت رفع ہو جائے گی۔ سب کو یہ حالت پیش آتی ہے، یہ راہ قطع ہونے کی علامت ہے اور سب راستے کی گھاٹیاں ہیں۔ پانچویں فصل، مشاہدہ۔ ان حنزلہ فی حدیث الطویل قلت تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كان راي العين الاخر، اخرج مسلم والترمذی۔ یہ ترمذی اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے، میں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوزخ اور بہشت یاد دلاتے ہیں، تو اس وقت ایسے ہوتے ہیں گویا کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی امر کے استحضار اور خیال کا قلب پر غالب اور قوی ہو جانا مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا اثبات ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت دوزخ کی یاد کی نسبت یہ فرمایا کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ مراد اس سے یہی غلبہ استحضار ہے، اور مشاہدے کے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے، بعض ناواقفی سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ مشاہدہ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک مشاہدہ تام یعنی رویت، یہ تو جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا، دوسرے مشاہدہ ناقص یعنی استحضار تام، یہ دنیا میں ہوتا ہے، گو مشاہدہ تام کے سامنے یہ دوسری استستار ہی میں داخل ہے، مگر چونکہ دنیا میں سالک کو اس سے بہت کچھ تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں کے اعتبار سے استحضار تام ہی کو مشاہد کہا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ خواہ تام ہو یا ناقص، اس کا دوام بندے کی مصلحت کے خلاف ہے، نہ اس لیے کہ وہاں سے کچھ کمی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ بندے کو دوام مشاہدہ کا تحمل نہیں، کیونکہ دنیا میں تجلی دائمی سے بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور ہر وقت ایک استغراقی کیفیت طاری رہتی ہے، اور مغلوبیت میں اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے، جس سے قرب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ مدار قرب اعمال ہی پر ہے۔ اس لیے حق تعالی نے یہ تو نہیں کیا کہ حضور تام کے ہوتے ہوئے یا رویت کے ہوتے ہوئے حضور یا رویت سے منع کر دیا ہو، کیونکہ یہ صورت سالک کے لیے اشد ہے، بلکہ یہ کیا کہ سالک کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا، اور جنت میں بعض اوقات لذائذ نفس کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک محبوب نے عاشق کو دیکھا کہ یہ بڑے غور سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں زیادہ دیکھنے سے مر نہ جائے۔ تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ عاشق کو اپنے سامنے رکھ کر دیدار سے منع کر دے کہ ہم کو مت دیکھو، یہ صورت بہت سخت ہے، اس میں عاشق کو سخت بے چینی ہوتی ہے۔ اس لیے محبوب نے یہ تو نہ کیا بلکہ اس نے تھوڑی دیر کے واسطے عاشق کو بازار بھیج دیا کہ جاؤ آم لے آؤ۔ اس صورت میں گو محبوب سے فی الجملہ استطار ہو گیا، مگر اس سے شوق معتدل ہو جائے گا اور بازار جانے میں عاشق کی لذت میں بھی کمی نہیں، عاشق کی لذت بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ تعمیل حکم محبوب کی بھی ایک خاص لذت ہے جو لذت دیدار ہی کے قریب ہے، وہ عشاق اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس طرح حق تعالی نے بھی حضور تام تجلی باقی رکھ کر دیدار مشاہدہ سے منع نہیں کیا، بلکہ تجلی کو مستتر کر دیا اور عشاق کو دوسری طرف متوجہ کر دیا کہ ہر وقت حضور و مشاہدے سے عشاق کے دل پھٹ نہ جائیں اور اس کا شوق معتدل رہے۔ چھٹی فصل کرامت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قال یا مریم انا لکی هذا قالت ہوا من عند اللہ۔ حضرت زکریہ یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ فی الحدیث الطویل عن بعض بنات الحارث كانت تقول لقد رأيتها يأكل من قطف أنبي وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق بالحديد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں حارث کی ایک دختر سے، جو کہ حارث کی ایک دختر سے منقول ہوا، وہ کہتی ہیں میں نے ان حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، اس وقت مکے میں میوہ یا پھل کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور خود وہ لوہے میں مقید تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ ان انس قال كان اسيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فخرج من عنده فاذا بنورين بين ايديهما فلما افترق صار معا قال واحد منها نور۔ اخرج البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاریک رات میں حاضر تھے، پھر دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے، سو ان دونوں کے آگے دو نور نمودار ہوئے، جب دونوں جدا ہوئے تو ایک ایک نور ہر ایک کے ساتھ ہو گیا۔ احتز العرش لموتی سعد بن معاذ اخرج الشیخان والترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش سعد بن معاذ کے مرنے سے ہل گیا، اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ فقال ان الملائکۃ کانت تحملہ اخرج الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ بھی ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ قرآن اور احادیث میں عظیم کرامتیں مذکور ہیں جو کہ بشرط اتباع شریعت اہل اللہ کے حالت رفیہ میں سے ہیں۔ کرامت کی حقیقت۔ کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو کسی نبی کے کسی متبع کامل سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو، پس اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں ہے، اور جس شخص سے وہ امر صادر ہوا ہے اگر وہ کسی نبی کا متبع اپنے کو نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں ہے، جیسے جوگیوں، ساحروں وغیرہ سے بعض ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شخص مدعی اتباع کا تو ہے مگر واقع میں متبع نہیں ہے، خواہ اصول میں خلاف کرتا ہو جس طرح اہل بدعت یا فروع میں، جیسے فاسق و فاجر، اس سے بھی اگر ایسا امر صادر ہو وہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے، جس کا ضرر یہ ہے کہ یہ شخص بوجائے خرق عادت کے اس کو اپنے کو کامل سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں کبھی حق کی طلب کرنے اور اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، کس قدر خسران عظیم ہے پس کرامت اس وقت کہلائے گی جبکہ اس کا محل صدور مومن متبع سنت کامل التقویٰ ہو، یعنی کہ یہ اس وقت کرامت کہلائے گی جب اس کا صدور اس مومن سے ہو جو سنت اور تقویٰ میں کے عمل میں کامل ہو۔ اب ہمارے زمانے میں جس شخص سے کوئی فعل عجیب سرزد ہوتا ہے اس کو غوث و قطب قرار دے دیتے ہیں۔ اس شخص کے کیسے ہی عقائد ہوں، کیسے ہی اعمال و اخلاق ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بزرگوں نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو بالکل ہیچ سمجھو۔ جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کا قصد کا متعلق ہونا ضروری ہے۔ احیاناً علم ہوتا ہے، قصد نہیں ہوتا۔ کبھی علم و قصد دونوں امر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی تین قسمیں ٹھہریں۔ ایک قسم وہ جہاں علم کا بھی قصد ہو، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریائے نیل کا جاری ہونا، اور دوسری وہ جہاں علم ہو اور قصد نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے فصل میووں کا آنا۔ تیسری قسم وہ جہاں نہ علم ہو نہ قصد، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو چند سہ چند ہو جانا۔ چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، جس سے ان کے علم و قصد کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک احتمال حسر عقلی میں سے خلاف واقع ہے کہ قصد ہو اور علم نہ ہو، کیونکہ بغیر علم قصد ممکن نہیں، اور لفظ تصرف و ہمت کا صرف قسم اول پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ قسم ثانی و ثالث کو تصرف نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت کہلاتی ہے۔ تیسرا، اور یہ جاننا چاہیے کہ ایک اور اعتبار سے کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ عوام لوگ اکثر حسی کو جانتے ہیں اور اسی کو کمال شمار کرتے ہیں، جیسے معافی الضمیر پر مطلع ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا وغیرہ۔ اور خواص کے نزدیک بڑا کمال کرامت معنوی ہے، یعنی شریعت پر مستقیم رہنا، مکارم اخلاق کا خوگر ہو جانا، نیک کاموں کا پابندی او بے تکلفی سے صادر ہونا، حسد او کینہ اور دیگر صفات مذمومہ سے قلب کا ظاہر ہو جانا، کوئی سانس غفلت میں نہ گزرنا۔ یہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا احتمال نہیں، بخلاف قسم اول کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے۔ اسی واسطے کاملین صدور کرامت کے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ یہ استدراج نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ اس سے نفس میں عجب پیدا نہ ہو جائے، یا اس کی وجہ سے عوام میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کہ ہو کر موجب ہلاکت نہ ہو۔ بلکہ بعض نے فرمایا کہ بعض اولیاء نے مرتے وقت تمنا کی کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی کرامت صادر نہ ہوتی، تاکہ اس کا عوض و اجر بھی آخرت میں ملتا، کیونکہ یہ امر مقرر ہے کہ جس قدر دنیا میں کسی نعمت میں کسی کو کمی رہے گی، اس کا بدلہ آخرت میں عنایت ہوگا۔ چوتھا، اور یہ جاننا چاہیے کہ بعض علماء نے کرامت کی قوت ایک خاص حد تک معین کی ہے، اور جو امور نہایت عظیم ہیں، جیسے بغیر والد کے اولاد پیدا ہونا، یا کسی جماعت کا حیوان بن جانا، یا ملائکہ کا باتیں کرنا، اس کا صدور کرامت سے ممتنع قرار دیا۔ مگر محققین کے نزدیک کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف ولی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو گیا۔ واسطے اظہار کرامت و قرب و مقبولیت اس ولی کے، سو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جب کوئی حد نہیں، پھر کرامت محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ رہا یہ شبہ کہ معجزے کے ساتھ مساوات لازم آنے کا احتمال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب صاحب کرامت خود کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا ہے یہ تبعیت اس نبی کے ہے، استقلالاً نہیں، جو اس شبہ کی گنجائش ہو۔ البتہ جس خر کے عادت کی نسبت نبی علیہ السلام کا ارشاد ہو کہ اس کا صدور متعلقاً محال ہے، وہ بطور کرامت کے سرزد نہیں ہو سکتے، جیسے قرآن مجید کا مثل لانا۔ پانچواں اور جاننا چاہیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کرامت کا اخفاء واجب ہے، مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اذن یعنی حکم ہو یا حالت اس قدر غالب ہو کہ اس میں قصد تو اختیار باقی نہ رہے یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کا قوی کرنا مقصود ہو، وہاں اظہار جائز ہے۔ چھٹا اور یہ جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء کاملین کا مقام غلبہ عبودیت اور رضا کا ہوتا ہے، اس لیے کسی شے میں وہ تصرف نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کی کرامتیں نہیں معلوم ہوتیں، اور بعضوں کو قوت تصرفی عنایت نہیں ہوتی، تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے کرامت کا ظہور یا وجود ضروری نہیں۔ ساتواں اور جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوتے ہیں، اور یہ امر مانن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے۔ اور آٹھواں اور جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بعض کے اسباب طبعیہ سے وہ اثر پیدا نہ ہوا ہو، خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا خفی۔ اس مقام پر لوگوں کو دو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں، بعض تو مطلق عجیب امور کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے کمال کے معتقد بن جاتے ہیں۔ آج کل اس قسم کے بہت قصے واقع ہو رہے ہیں، میسمیرزم، فریمسن، حضرات، حمزاد کامل، عملیات و نقوش، تلسمات و شعبدات، تاثیرات عجیبیہ، ادویات سحر، چشم بندی وغیرہ، کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں اور بعض کے اور واقعی بھی ہوں تو اسباب طبیعہ خفیہ سے مربوط ہیں۔ کرامت ان سب خرافات سے منزہ ہے، اور بعض کرامات کو بھی قوت طبیعہ پر محمول کر کے بعض سب کو ایک لکڑی ہانکتے ہیں۔ صاحب بصیرت طالب حق کو قرائن قویہ سے بنظر انصاف فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ اس فعل میں قوی طبیعہ کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے، یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں، محض قائن عن الغیب ہے۔ نواں اور جاننا چاہیے کہ جس فعل کا ظاہری قوا سے کرنا ممنوع ہے، باطنی قوا سے بھی ممنوع ہے، جیسے کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، یا کسی کے قلب پر زور ڈال کر اس سے کچھ روپیہ لے لینا، یا کسی کا راز پنہانی معلوم کرنا، یا قصداً نامحرم کی طرف التفات کرنا۔ بعض لوگ متعلقاً خر کے عادت کو شعبۂ ولایت کا سمجھ کر ان سب تصرفات کو حلال اور داخل کرامت سمجھتے ہیں۔ اور جاننا دسواں اور جاننا چاہیے کہ ولی سے احیاناً کوئی امر ناجائز صادر ہو جانا، بشرط یہ کہ اس پر اصرار نہ ہوا ہو اور تنبیہ کے وقت توبہ کرے، یا کسی اختلافی مسئلے میں غلط شک کا اختیار کرنا ولایت و کرامت میں قادح نہیں۔ کرامت کا مرتبہ ذکر لسانی سے بھی گھٹا ہوا ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ذکر سے کچھ تو قرب ہوتا ہے، اگر توجہ سے بھی نہ ہو اور کرامت تو کچھ قرب نہیں ہوتا، بلکہ خود وہ قرب سے ناشی ہے، قرب اس سے ناشی نہیں، تو غایت ما فی الباب وہ قرب کی علامت ہے، بشرط یہ کہ وہ کرامت بھی ہو۔ خوارق کا ہونا ولایت کے لیے ضروری نہیں، بعض صحابہ سے عمر بھر بھی ایک خر کے عادت بھی واقع نہیں ہوا، حالانکہ وہ سب اولیاء سے افضل ہیں۔ فضیلت کا مدار قرب الہی اور اخلاص عبادت پر ہے۔ خوارق اکثر جوگیوں سے بھی واقع ہوتے ہیں، یہ ثمرہ ریاضت کا ہے۔ خر کے عادت کا مرتبہ ذکر قلبی سے بھی کم ہے۔ صاحب عوارف نے غیر اہل خوارق کو اہل خوارق سے افضل کہا ہے۔ عارفین کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہوں، اور بڑا کشف یہ ہے کہ طالبان حق کی استعداد معلوم کر کے اس کے موافق ان کی تربیت کریں۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی کہ کاش ہم سے کرامتیں ظاہر نہ ہوتی۔ رہا یہ شبہ کہ پھر اولیاء کا اولیاء ہونا کس طرح معلوم ہو، سو اول تو ولایت ایک امر خفی ہے، اس کے معلوم ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر معلوم کرنے سے یہ مقصود ہے کہ ہم ان سے مستفید ہوں تو ان کی صحبت و تعلیم سے شرف حاصل کرو، اور جب اپنی حالت روز بروز متغیر پاؤ گے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص صاحب تاثیر ہے۔ ساتویں فصل کشف. بخاری مسلم اور ترمذی کی حدیث میں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ انی لا اجد ریحہ من دون احد الحدیث اخرج الشیخان والترمذی. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. ترجمہ، میں جبل احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں. عن سعد بن ابی وقاص قال رأيت على يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيضاء يقاتلان اشد القتال قتال ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبرائيل وميكائيل عليهم السلام. اخرج الشيخان. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے بائیں دائیں اور بائیں دو شخص دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے اور بہت سخت لڑائی لڑ رہے تھے. میں نے ان کو نہ ان سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا تھا، یعنی وہ دونوں شخص جبرائیل اور میکائیل تھے. عالم غیب کی اشیاء کا منکشف ہونا ایک حال رفیع ہے جبکہ اتباع شرع کے ساتھ ہو. حدیث کی دلالت ظاہر ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ جانا حدیث میں صریحاً مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ فرشتے اوروں کو بھی نظر آتے تھے تب مدلول حدیث مسئلہ تمثل ہے، اور اگر اوروں کو نظر نہ آتے تو مدلول حدیث کشف ملائکہ ہے. کشف دو طرح سے ہے، کشف کوفی اور کشف الہی. کشف کوفی یہ کہ بعد مکانی یا زمانی اس کے لیے حجاب نہ رہے، کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے. کشف الہی یہ کہ علوم و اسرار و معارف متعلق سلوک کے یا متعلق ذات و صفات کے اس کے قلب پر وارد ہوں، یا عالم مثال میں یہ چیزیں متمثل ہو کر مکشوف ہوں، یعنی ان کا انکشاف ہو، اور واردات غریبیہ و مواجید مثل ذوق و شوق، محبت و انس و حیبت و انکشاف اسرار احکام و حسن معاملہ فیما بین و بین اللہ وغیرہ فائز ہوں، جن کی لذت کے سامنے حفت اقلیم کی سلطنت گرد ہے، اور یہ امور حالات کہلاتے ہیں. یہی علوم کشف الہی کہلاتے ہیں. کشف کوفی نہ لذت میں نہ اس کی گرد کو پہنچتا ہے، نہ قرب میں اس کو اس کا سا دخل ہے. بعض اوقات اہل کشف کو خود اپنے کشف کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا. چنانچہ حدیث بخاری شریف میں حضرت اسید بن حزیر کو ملائکہ کا کشف تو ہوا مگر یہ اطلاع نہ ہوئی کہ یہ ملائکہ ہیں. محققین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، جو شخص اس تحقیق سے آگاہ ہو جائے گا وہ کشف میں اپنی فہم اور رائے پر ہرگز اعتماد نہ کرے گا، اور ایسا شخص بہت سی غلطیوں سے محفوظ رہے گا. بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے یہ ان کا اختیار میں نہیں بلکہ ان کے اختیار سے باہر ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں. دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی، حالانکہ اس بے خبری سے جو کچھ اس کو ان کو رنج اور غم پہنچا مشہور ہے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے. تو اگر کشف امر اختیاری تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں خبر نہ ہوئی، اور جب خبر ہونے کا وقت آیا تو میلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آنے لگی. بس جبکہ کشف اختیاری چیز نہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بزرگوں کو ہر وقت کشف ہوا ہی کرے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں. اگر کافر بھی مجاہدہ اور ریاضت کرے تو اس کو بھی کشف ہونے لگتا ہے، نیز مجنونوں کو بھی کشف ہوتا ہے. میں نے خود ایک مجنونہ عورت کو دیکھا کہ اس کو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس کا مسل ہوا تو مادے کے ساتھ کشف بھی نکل گیا. کشف و الہام سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اگر موافق قواعد شرعیہ کے ہے تو قابل عمل ہوگا، ورنہ واجب الترک ہے، اور اگر قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو لیکن خود کشف میں باہم اختلاف ہو تو اگر وہ دونوں کشف ایک شخص کے ہیں تب تو آخر کشف کا اعتماد ہوگا، اگر وہ دونوں کشف دو شخصوں کے ہیں تو صاحب سہو کا کشف بنسبت صاحب سکر کے قابل عمل ہوگا، اور اگر دونوں صاحب سہو ہیں تو جس کا کشف اکثر شرع کے موافق ہو ہوتا ہو وہ قابل اعتبار ہے، اور اگر اس میں بھی دونوں برابر ہیں تو جس شخص میں آثار قرب الہی و مقبولیت کے زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے کشف کو ترجیح ہوگی، اور اگر اس میں بھی برابر ہیں تو جس کو اپنا دل قبول کرے اس پر عمل جائز ہے، اور اگر ایک کشف ایک شخص کا دوسرا کشف کئی شخصوں کا ہو تو جماعت کے کشف کو قوت ہوگی، البتہ اگر وہ تنہا سب سے اکمل ہے تو اس کے کشف کو ترجیح ہوگی۔